السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: یقول ابن آدم مالی مالی وهل لك من مالك الا ما تصدقت فامضيت او اكلت فافنيت او لبست فابليت. آج خطبے کا موضوع ہے کثرت اور غفلت. کثرت سے کیا مراد ہے اور غفلت کیا ہوتی ہے؟ کثرت کا غفلت سے کیا تعلق ہے؟ کثرت کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ کثرت کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ کثرت کیا ہوتی ہے؟ اس کے تعلق سے آج بات کرتے ہیں. اور کیا کثرت تعداد حجت ہے یا نہیں؟ کثرت ہم سب جانتے ہیں، یہ لفظ، اس لفظ کا معنی ہی اس لفظ کے اندر موجود ہے. اس کا مطلب ہے زیادہ، کسی چیز میں زیادہ ہو جانا، چاہے تعداد میں زیادتی ہو یا کسی بھی پہلو سے. تو تکاثر کے اندر جو ہے، کثرت کے اندر جو ہے، زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے. اور کثرت جو ہے یہ ہر صورت میں بری نہیں ہوتی، اس کی مختلف صورتیں ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، ذکر کثیر، بہت زیادہ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا. اور جیسے کہ میں ابھی سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بیان کیا ہے: الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں، کثرت کی طرف نے تمہیں غافل کر دیا. تو پہلی کثرت کثرت محمود ہے، دوسری کثرت کثرت مذموم ہے. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہ کون سی کثرت ہے جو اچھی ہے، جسے اپنانا چاہیے، اور وہ کون سی کثرت ہے جو بری ہے، جس سے دوری اختیار کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں، قاعدہ یہ ہے: جو کثرت آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے اور جس کثرت پر اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس میں خیر ہے. اور جو کثرت آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، وہ کثرت شر ہے، اس سے دور ہو جاؤ. تو خیر کی کثرت دو لفظوں میں: التوحید و اتباع السنہ. موحد جب عبادات کثرت سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتا ہے، تو یہ خیر ہی خیر ہے. اور متبع سنت جب اس کے اعمال سنت کے مطابق ہوتے ہیں، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوتے ہیں، تو یہ خیر ہی خیر ہے. اور دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی معاملات میں جو مال، دولت، اولاد، رزق، اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے تو اس کی کثرت میں خیر ہے، لیکن جو مال و دولت، جو علم آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. شیخ حسین مثیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلمہ توحید کے تعلق سے، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ توحید ہے اور محمد الرسول اللہ اتباع سنت ہے. تو کلمہ توحید کے اندر یہ دو اہم چیزیں موجود ہیں، توحید اور اتباع سنت. جو ان میں کثرت سے عمل کرنا چاہتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور جو کثرت شر کا باعث ہے اس کے تعلق سے آج ہم بات کرتے ہیں. یہ کون سی کثرت ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورت قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، سورت التکاثر. اس کا نام ہی کثرت سے، کثرت کے تعلق سے رکھا گیا ہے. جس میں نے ابھی عرض کی، یہ وہ کثرت ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، اور جس سے احتیاط کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ کون سی کثرت ہے؟ میں چند مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس سورت کریمہ کے تعلق سے مختصر سے تفسیر بیان کرتا ہوں. آج کا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور انفارمیشن کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے. بعض لوگ علم میں ترقی کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، شریعت نے علم سے نہیں روکا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ علم آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے؟ اگر یہ علم آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہا ہے تو پھر اس میں کثرت حاصل کرو اور اس کثرت میں خیر ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. جتنا علم زیادہ ہوتا جائے گا اتنی اللہ تعالیٰ کی خشیت زیادہ ہوتی جائے گی، تو اس میں خیر ہے. لیکن اگر یہ علم، یہ ٹیکنالوجی، یہ انفارمیشن آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگی کہ اس کثرت نے آپ کو غافل کر دیا ہے. یہی وجہ کہ کثرت کے ساتھ غفلت کو جوڑ دیا گیا ہے. بڑا گہرا تعلق ہے کثرت کا اور غفلت کا. اور غفلت کا معنی دو لفظوں میں یہ ہے کہ فاضل چیز کو چھوڑ کر مفضول کی طرف متوجہ ہو جانا، اچھی چیز کو چھوڑ کر بری چیز کا اہتمام کرنا، یا زیادہ اچھی کو چھوڑ کر کم اچھی کی طرف راغب ہو جانا، یہ غفلت. اور غفلت میں شر ہے، یاد رکھیں، غفلت میں کبھی کوئی خیر نہیں ہے. الا کہ یہ غفلت ان چیزوں سے ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. لیکن اسے غفلت نہیں کہا جاتا، اس ترک کہا جاتا ہے، کیونکہ غفلت جو ہے وہ اچھی چیز کو چھوڑ کر بری چیز کی طرف متوجہ ہو جانے کو کہتے ہیں. اور یہاں پر کثرت علم ہے، لیکن اس علم نے اس بچے کو، اس جوان کو، یا اس شخص کو، اس عالم کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا. کیا یہ ممکن ہے؟ بہت ساری مثالیں ہیں. بعض لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے لیکن سورۃ الاخلاص پڑھنا نہیں آتی. سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، پڑھنا نہیں آتی. التحیات للہ والصلاۃ الطیبات، تشہد نہیں آتا نماز کا، اور ڈگری پی ایچ ڈی ہے فزکس میں، کیمسٹری میں، کسی بھی شعبے میں. یہ ڈگری کیا کام ہے گی آپ؟ اسی ڈگری نے آپ کو شاید غافل کر دیا کہ آپ فاضل چیز کو چھوڑ کے، قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ کے، قرآن مجید کو سمجھنے کو چھوڑ کے، سورۃ اخلاص کو صحیح تلفظ سے پڑھنا کو چھوڑ کر آپ نے پی ایچ ڈی کی طرف لگ گئے. اس فاضل چیز کو، قرآن مجید سے زیادہ بہتر کیا چیز ہے اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام سے کیا بہتر ہے؟ قرآن کو چھوڑ کے اور دنیا میں اس تعلیم میں لگ گئے. یہ پی ایچ ڈی آپ کو جنت میں داخل کرے گی. یاد رکھیں, قل هو الله احد, وہ جس نے سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے وہ تو جنت میں جا سکتا ہے. لیکن یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ کو جہنم میں تلے جا سکتی ہے جب اس ڈگری نے آپ کو اللہ تعالی کے اس فرمان سے غافل کر دیا ہے, قل هو الله احد. میرے بھائی جو پڑھنا نہیں جانتے وہ سمجھے گا کیا؟ جو چیز آپ پڑھ سکتے وہ سمجھتے بھی ہیں. جب پڑھنے کا وقت ہے تو سمجھنے کا وقت بھی ملتا ہے آپ کو, جب پڑھنے کا وقت نہیں ملا تو سمجھیں گے کب؟ اور انفارمیشن کے دروازے ایسے کھلے ہیں آج کل کے دور میں کہ عجیب و غریب سائنس اور عجیب و غریب علم آ چکے ہیں, والله عقل حیران ہو جاتی ہے. اور ہمیں کوئی تمیز نہیں ہوتی اپنے بچے کو ہم نے کہاں پہ ڈالنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں علم حاصل نہ کرے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی علم سے پہلے اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ وہ کون سا علم ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گا. اس لیے یاد رکھیں, سب سے پہلی سورت اور سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اللہ, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. تو شریعت نے پڑھنے لکھنے سے نہیں روکا, بلکہ وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے, مسلمان تو کبھی جاہل ہو ہی نہیں سکتا. اقرأ بسم ربک الذی خلق, اور سورت کے آخری الفاظ ہے کل لا تطعه واسجد واقترب. اقترب, اقرأ سے شروع ہوا, اقترب سے اس سورت کو اللہ تعالی نے ختم فرمایا ہے. وہ علم جو آپ کو اللہ تعالی کے قریب نہ کر دے وہ کوئی علم نہیں ہے. وہ علم جو تمہیں اپنے رب سے جھکا نہ دے وہ کوئی علم نہیں ہے, اس میں کوئی خیر نہیں ہے, بلکہ اس کی کثرت آپ کے لیے وبال جان ہے. دنیا میں بھی ہلاکت ہے, آخرت میں بھی ہلاکت ہے. دنیا میں آپ کو مال مل سکتا ہے اس علم سے, شہرت مل سکتی ہے, لیکن یہ کثرت تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی. بے سکونی کی زندگی ہوگی, دل میں کوئی اطمینان نہیں ہوگا, گھر میں کوئی سکون نہیں ہوگا. ایک جوان کو بھیجا گیا ہے, ایک شیخ کہہ رہے تھے کہ وہ امریکہ سے پڑھ کے آیا, جب واپس آیا اس کی چال ہی بدلی ہوئی, اس کی باتیں بھی عجیب سی. اس نے آتے ہی والدین سے کہا میرے پاس 3 سوال ہیں, یہ چیلنج آج تک کسی نے جواب نہیں دیا ان 3 سوالوں کا. علم حاصل کر کے آیا نا, عالم بن گیا ہے, بڑی ڈگری حاصل کر کے آیا ہے. یہ 3 سوال ہیں میرے پاس, آج تک نہ کسی ڈاکٹر نے اس کا جواب دیا ہے, نہ کسی سائنسدان نے اس کا جواب دیا ہے, نہ امریکہ میں, نہ اس کے باہر, نہ کہیں اور. یہاں پہ میں آیا ہوں, مجھے ان 3 سوالوں کو جواب پھر کوئی بھی عالم چاہیے. ابھی کون سے 3 سوال ہیں؟ پہلا سوال ہے میرا, وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی موجود ہے لیکن ہم اسے دیکھتے نہیں ہیں, وہ جس چیز کو ہم دیکھتے نہیں وہ موجود ہی نہیں ہے. دوسرا سوال تقدیر, یہ تقدیر کا کیا معمہ ہے, کوئی اسے سلجھا کے دکھائے. اور نمبر 3 شیطان کو اللہ تعالی نے آگ سے پیدا کیا, قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, اور اسی آگ میں آگ کو عذاب دیا جائے گا, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ 3 سوال ہیں میرے. تو کسی شخص سے پوچھے, کسی عابد سے بیچارے سے پوچھے, اس نے لگا آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ کوئی جواب نہیں ملے, کہہ دیکھا میں نے کہا چیلنج ہے کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو ایک طالب علم تھا اسے بلایا, اس کا والد پریشان تھا بھی میرے بیٹے کو بھیجا تھا علم حاصل کرنے کے لیے, یہ کہاں سے کفری عقائد لے کے آیا ہے. اس کا والد پریشان, تو ایک طالب علم سے کہا, اس کے پاس لے گئے, اس نے کہا میرے پاس 3 سوال ہے, چیلنج ہے. کیا سوال ہے؟ یہ 3 سوال ہیں. اس نے جب 3rd سوال سنا اس کے بعد اس نے منہ پہ زور سے مارا اسے, اور منہ پہ مارنا جائز نہیں ہے بتا دوں میں آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ چہرے پر مارنے سے منع فرمائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال شاید اسے اس وقت غصہ آ گیا, باتیں کچھ ایسی تھی. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمہارے سوالوں کا جواب ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے جواب ہے؟ پہلا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, نظر ہے تو میں مانتا ہی نہیں ہوں. میں نے تمہیں مارا ہے, تم نے کہا مجھے درد ہوا ہے, درد موجود ہے, مجھے دکھاؤ درد کیسے ہوتا ہے. کہتے ہیں درد تو نظر نہیں آتا, وہ تو محسوس کیا جاتا ہے. کہتا عجب سی بات ہے, درد موجود ہے کہ نہیں؟ کہ درد تو موجود ہے, مجھے محسوس ہو رہا ہے, درد کیسے موجود نہیں ہے؟ کہتے یا تم سچو یا جھوٹے ہو, یا تو تمہیں درد ہوا نہیں ہے کیونکہ موجود ہی نہیں, نظر نہیں آ رہا مجھے. اگر تم سچے ہو, اگر درد موجود ہے نظر نہیں آتا لیکن محسوس کیا جاتا ہے, تو اس پورے کائنات کا خالق موجود ہے, نظر نہیں آتا لیکن محسوس کیا جاتا ہے. دوسرے سوال کا جواب اسی میں ہے کہ کل تم نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے تمہیں مارنا ہے آج, یا تم نے آج مار کھانی ہے؟ کہتے ہیں نہیں. کہتے کبھی تمہارے دماغ میں بات ہے؟ کہتے نہیں. یہ تو تمہاری تقدیر ہے, لکھتا تمہاری تقدیر میں. تم کس چیز سے پیدا کیا گئے ہو؟ مٹی سے. میں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہوں؟ مٹی سے. تمہارے گال میں مٹی کی, میرے ہاتھ میں مٹی کا ہے, تو پھر مٹی نے مٹی کو مارا, تکلیف ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے, آگ میں جلے گا تکلیف اسے بھی ہوگی. تو بعض لوگ نہیں سمجھتے, عقل والے لوگ عقل سے مار کھاتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ اور آیات شرعیہ قرآن مجید میں ایسی ہیں, واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. ایک شخص گدھوں پر بہت ساری کتابیں سوار کر کے, بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی تھی. گدھا بیچارہ پریشان تھا کہ کیا میرے اوپر رکھا ہوا ہے. اسے گھسیٹ کے لیے جا رہا تھا, ایک بوڑھی نے دیکھا, کہتا بیٹا کیوں گدھے کو تکلیف دے رہے ہو, کیا تم نے اس میں رکھا ہوا ہے؟ کہتے کتابیں لے کے جا رہا ہوں میں, یہ وہ کتابیں ہیں جس سے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. ایک شخص سے نہیں مان رہا کہ اللہ موجود ہے, تو ہم یہ کتابیں لے کے جا رہے ہیں اسے سمجھانے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کہتے بیٹا جو سورج کو دیکھ کے اپنے رب کو نہیں مانتا کہ وہ موجود ہے, وہ ان کتابوں کو دیکھ کے کیا مانے گا؟ اس کائنات میں اتنے نظارے ہیں اللہ تعالیٰ کے, نشانے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, تو ان کتابوں کو پڑھ کے کیا کرے گا وہ؟ سبحان, جس کی فطرت بدل جاتی ہے پھر اس دنیا میں اس سے کوئی خیر کی توقع نہ کریں آپ, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو ایک کثرت علم تھی لیکن اللہ اپنے رب سے دور کر دیا اس علم نے, تو یہ کثرت جو ہے اس کثرت نے غافل کر دیا, اور یہ کثرت شر ہے, اس کثرت میں شر تھا. مال دولت کی بات کرتے ہیں ہم لوگ, وہ مال جو آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے اس میں خیر ہے, اور ہر قسم کی مال میں کثرت بھی بحث شر نہیں ہوتی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دے, عثمان غنی کہا جاتا ہے, غنی تھے, پیسے والے تھے, لیکن اس کثرت مال نے کیا انہیں غافل کیا؟ کیا خیر سے دور کیا؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے اسے کوئی مضائقہ نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی حرج نہیں آج کے بعد. یہ مال آزمائش ہے, یہ علم آزمائش ہے, اور جو اس آزمائش میں اس دنیا میں کامیاب ہو جائے, سیدنا عثمان نے اپنی زندگی میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے مال کو رکھ دیا. جب بھی ضرورت پڑی سیدنا عثمان آگے تھے. سیدنا عمر خطاب نے اپنا آدھا مال جو کمائی تھی زندگی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری کمائی زندگی کی, ادھوری نہیں, ساری کمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے ابوبکر اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے تم نے؟ کہتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کثرت ہے, لیکن اس کثرت نے غافل نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا. لیکن عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ مال ہے لوگوں کے پاس اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. ایک شخص ہسپتال میں داخل ہوا, بزرگ تھا, اس کا دل کا آپریشن ہوا. تو کئی دنوں تک پڑا رہا ہسپتال میں، اس کو ملنے کوئی آیا نہیں. تو سرجن کہتا ہے مجھے پریشانی ہوئی، دل کا آپریشن ہوا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہسپتال بھی بڑی ہے، بندر پہ ایسے والا لگتا ہے. اسی ہسپتال میں اس کا پوتا داخل ہوا، اس کا بھی دل کا کوئی آپریشن تھا، اسی سرجن نے کیا. تو جب فائلیں وہ رکھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو نام بھی دیکھا، دادے کا نام اور اس پوتے کا نام ایک ہے. اس نے جا کے پوچھا یہ تمہارا پوتا؟ کہتے ہیں ہاں میرا پوتا. یہ کہتے عجب سی بات ہے، اس کا کمرہ بھرا ہوا ہے، زائرین ختم نہیں ہوتے، بار بار اسے حال پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، اور آپ کی طرف کوئی ہے نہیں، یہ کوئی، یہ کیسے ہے؟ کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنا مال جو ہے اپنی زندگی میں بچوں کو تقسیم کر دیا، کہ میری اولاد ہے، اپنی زندگی خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، میں سب بڑے ہو گئے، سات بیٹے ہیں، طاقت ہے، کثرت اولاد ہے، کثرت مال ہے، تو میں نے اپنی زندگی میں تقسیم کر دیا، میں نے کہا یہ لے لو اور اپنی زندگی خود اپنی مرضی سے گزارو. بس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے. اس سے پہلے وہ میرے پاؤں دباتے تھے، میرے قریب تھے، کبھی دور نہیں ہوتے تھے. جب سب کو اپنا اپنا حصہ مل گیا، سب دور ہو گئے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے شدید غصہ آیا کہ کیسے لوگ ہیں. اب ڈسچارج کا وقت آ گیا، جو ٹیلی فون نمبر تھا اس کے اس بیٹے کا جو شادی شدہ نہیں تھا، سب سے آخری چھوٹا بیٹا جو تھا، سب جوان تھے. اب فون کروں، اچھا میں آ رہا ہوں، دو دن اور گزر گئے ہسپتال میں، کوئی آ نہیں رہا لینے کے لیے. دو دن کے بعد وہ بیٹا آیا اس کا، اور اپنے جب والد صاحب کو لینے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کیا حال ہے، تمہیں شرم نہیں ہے؟ کہتے سچ بات یہ ہے کہ دو دنوں سے اپنے بھائیوں کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے تم لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، والد صاحب کو اپنے گھر، کوئی بھی شخص اپنے گھر میں لے جائے، پوچھنے والے آئیں گے، رشتے دار آئیں گے، دوست احباب آئیں گے، میں اکیلا کیا کرتا رہوں گا، فیملیز بھی آئیں گے، کہاں بیٹھاؤں گا میں؟ تمہارے بڑے گھر ہے، تمہاری بیویاں ہیں، بچے ہیں، دو دن کے لیے چار دن کے لیے رکھ لو والد صاحب کو شروع میں، پھر میں لے جاؤں گا. ہر بیٹا کہتے وہ لے کے جائے گا، میں نہیں لے کے جاتا ہوں. بہو کہتے میں تھک جاؤں گی، میں نے کہا اتنا کام سنبھالنا ہے، مہمان میں نے کہا اتنا سنبھال لیں. وہ دو دن مزید بیچارہ پڑا رہا، اور پوچھنے کے لیے بھی کوئی نہیں گیا، شاید ہم پوچھنے کے لیے جائیں تو پھر ہمارا والد ہمارے ذمہ لگ جائے. انا للہ وانا الیہ راجعون. کثرت تو تھی، مال کی بھی ہے، اولاد کی بھی ہے، لیکن الہاکم التکاثر، اس کثرت نے غافل کر دیا ہے. ایسے کئی مثالیں ہیں اس دنیا میں. واللہ بعض والدین آتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں، بعض ٹیلی فون کے ذریعے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو ہر چیز دی ہے جو وہ تمنا کرتے تھے، دی ہے. آج وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، آج ہمیں ضرورت ہے، ہمیں پوچھتے کوئی نہیں. ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ ہمارا سہارا ہے، ہمارے بڑھاپے یہ ہمارے کام آئیں گے، جب یہ کمر جھک جائے گی یہ ہمارا سہارا رہیں گے، آج ہمیں ضرورت ہے. لیکن آج پوچھنے والا کون ہے؟ واللہ بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے بچوں پر. دو جنت کے دروازے ہیں یہ والدین، اس سے پہلے کے دروازے بند ہو جائیں، اب یہ وقت ہے. واللہ اگر ان کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگتے رہو، تب بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو. یہ مال، یہ دولت ہم سب چھوڑ کے جائیں گے، مالدار اپنے ساتھ مال لے کے جا رہے ہیں، نہیں، واللہ ہم سب چھوڑ کے جائیں گے. اور یہ بھی سچ ہے کہ بعض والدین جو ہیں، ان کا حال بھی بتا دوں تاکہ بات انصاف کی ہو. ایک شخص کے پاس، یعنی ایک عورت کو ایک شیخ نے سنا، اسے ٹیلی فون کیا اور اپنے خاوند کو بد دعا دے رہی تھی، خاوند مر گیا، بڑی بد دعائیں دے رہی تھی. اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پھر بھی تمہارا خاوند بد دعا کیوں دے رہی ہو؟ کہتے یہ شخص جو ہے اس نے مجھے اور میرے بچوں کو محروم کیا ہر خیر سے، یہاں تک کہ مجھے اس نے بھکاری بنا دیا کہ میرا بھائی اس کی تنخواہ 3000 ہے، وہ بےچارا آدھی تنخواہ مجھے دیتا تھا. دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے بھائی بھی ہیں کہ تاکہ اپنے گھر میں چلاؤں، وہ بےچارا آدھی تنخواہ اپنا گھر چلاتا تھا اور آدھی تنخواہ مجھے دیتا تھا. اور جب میرا خاوند مر گیا ہے تو وکیل شرعی آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ بینک میں تمہارے خاوند کے پاس 50 ملین ریال ہے. یہ 50 ملین ریال کس کے لیے اس نے جمع کیا تھا؟ اپنے بچوں کو ہر خیر سے محروم رکھا، کہتے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی. یہ صرف پیسہ تھا جو بینک میں تھا، جو پراپرٹیز کے علاوہ ہے، جہاں سے اس نے یہ پیسہ کمایا ہے وہ اسی دگنا ہوگی. کیسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، یہ لوگ کیا کریں گے؟ لیکن وہی الحاق متکاثر، کثرت نے غافل کر دیا ہے. بس بعض لوگوں کو بیماری ہے، یہ بخل کی بیماری، کنجوسی کی بیماری ہے، ان کا دل کبھی بھرتا نہیں ہے. میں نے بعض بھکاری دیکھے ہیں، واللہ ہاتھ ایسے ہاتھ پھیلائے ہوئے، اور ان کی زمینیں ہیں اپنے ملک میں، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھکاری بنا دیا. کس کے لیے یہ مال کما رہے ہو؟ یہ پراپرٹی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ جب مرو گے 2 میٹر زمین جگہ دے دے وہ بھی کافی ہے تمہارے لیے. بعض لوگوں کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واللہ ہم بھی سب اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے. اب وہ 50 ملین چھوڑ کے گیا ہے، اس کی جیب میں کفن میں 1 ریال تک اس نے رکھا نہیں، ان کے بچوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی؟ لیکن یہ بیماری ہے، ایک بخل کی بیماری ہے، کنجوسی کی بیماری ہے. ان للہ وانہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بخل سے محفوظ فرمائے اور ان دل کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. بہرحال لسٹ بہت لمبی ہے، بہت سارے قصے ہیں، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. قیامت کے دن جو کثرت والے لوگ ہیں نا، مال کثیر ہے اور شہرت ہے، عزت ہے، نام ہے، بہت کچھ ہے، وہ حساب دیتے دیتے ان کی اتنی دیر ہو جائے گی کہ فقراء جو ہیں مسکین، وہ 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. ان کے پاس کیا حساب دینا ہے؟ جو خیر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ نعمتیں ہیں، نعیم ہیں، اسے نظر انداز نہ کرو. بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے موجود ہیں واللہ جو ترستے ہیں، ایک ایک چیز کو ترستے ہیں، ان کے پاس نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، ترس رہے ہیں ایک بوند پانی کو. سمال کا حال دیکھ لیں آپ، قحط ہے، خشکی ہی خشکی ہے، جہاں پہ کوئی کھانا ملتا ہے ٹوٹ پڑتے بیچارے. اپنے ملک میں دیکھ لیں، سیلاب آیا ہے، وہی لوگ جو خیر و عافیت میں تھے، کثرت اموال، کثرت اولاد، سب کچھ تھا، کاروباری لوگ تھے، سیلاب ہے، سب کچھ وہاں کے اپنے ساتھ لے کے گئے. جب یہ کثرت اللہ تعالی کی رضا کے لیے صرف نہ کی جائے، وہ کثرت اللہ تعالی سے قریب نہ کر دے، تو پھر اللہ تعالی سے آزمائش ضرور آتی ہے. جیسے کہ کوئی غفلت سے سو رہا ہو نا، تو کسی جھجھوڑتا ہے کسی کو، آنکھیں کھولو کیا کر رہے ہو تم. یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں آتی رہیں گی. اہل حق ثابت قدم رہیں گے اور اہل باطل جو ہے ان کو تکلیفیں پہنچتی رہیں گی مصیبتوں سے، اور سب اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے، اہل حق بھی، اہل باطل بھی، اہل توحید بھی، اہل شرک بھی، اہل سنت بھی، اہل بدعت بھی، سب جائیں گے، لیکن اپنے ساتھ اپنا عمل لے کے جائیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے اس کے جنازے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی اور 1 اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا مال اور اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل، یہ 3 چیزیں جاتی ہیں، اور 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال اور اس کا مال، اور 1 چیز باقی رہ جاتی ہے قبر میں، اس کا عمل. آج اپنے اعمال کو ہم دیکھ لیں، کوئی ہے اعمال تو بہت ہے، کثرت سے عمل کرتے ہیں، کیا یہ کثرت سے جو اعمال کرتے ہیں یہ ہم اللہ تعالیٰ قریب کر رہے ہیں یا دور کر رہے ہیں؟ بعض لوگ عبادات کثرت سے کرتے ہیں، لیکن ان عبادات میں شرک شامل ہو جاتا ہے. تو اس کثرت نے اس کثرت اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا, اور قیامت کے دن یہ عمل صالح نہیں رہے گا, عمل فاسد ہوگا. بعضوں کثرت سے عبادات کرتے ہیں لیکن ان عبادات میں بدعت کو شامل کر دیتے ہیں, بدعت کی بنیاد پر بغیر دلیل کے عبادات کرتے رہتے ہیں, یہ بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. لیکن یہ اس عمل نے آپ کی جان نہیں چھوڑی, نہ دنیا میں اس نے آپ کی جان چھوڑی ہے. جو عمل صالح کر رہے ہیں الحمدللہ اس میں جدوجہد کر رہے ہیں, اور عمل صالح ان کے ساتھ ہے دنیا میں, مریں گے پھر بھی ساتھ ہوگا. اور جو عمل فاسد کر رہے ہیں شرک بدعات اور خرافات کی بنیاد پر, دین کے نام سے یہ بدعت عام کر رہے ہیں, شرک عام ہو رہا ہے, یہ عمل بھی ساتھ رہے گا, یہ بھی جان نہیں چھوڑے گا. اسی طریقے سے سود سے مال زیادہ ملتا ہے, کثرت اموال ملتے ہیں سود سے, لیکن یہ سود جان نہیں چھوڑے گا, نہ دنیا میں جان چھوڑی ہے اس نے, نہ قبر میں جان چھوڑے گا. ظلم کرنا, لوگوں کا حق کھانا, بعض ایسے لوگ ہیں کہ کئی مہینوں سے اپنے ورکرز کو امپلائیز تنخواہ نہیں دی, اور خود نئی نئی گاڑی پہ پھر رہے ہیں, اپنے گھر کے اخراجات مکمل طریقے سے بلکہ ایکسٹرا بھی استعمال کر رہے ہیں, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں بغیر ورکر کے کوئی کمپنی چلتی نہیں ہے, جدوجہد ان کی ہے. آپ کی آزمائش سے پیسہ تمہارے پاس تھا, تم نے اس پیسے سے کیا کیا ہے؟ لوگوں کا دل دکھایا ہے, تکلیفیں دی ہیں, ان کا حق کھایا ہے, کب تک کھاتے رہو گے؟ تو عمل آپ کے, یہ عمل جو آج کر رہے ہو اللہ کی قسم قبر میں تمہارے ساتھ رہے گا, وہ سب کے ساتھ رہے گا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں تو یہ میت اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے سامنے ایک چہرہ دیکھتا ہے, خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اس قبر کی اندھیرے میں, اور اس کے لیے قبر وسیع کر دی جاتی ہے, روشن کر دی جاتی ہے. یہ خوبصورت چہرہ, یہ شخص پوچھے گا تم کون ہو, تم مجھے کوئی خوشخبری سنانے والے ہو؟ کہتے ہاں, تم سچ کہتے ہو, میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں, میں تمہارا عمل صالح ہوں, تم نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا, میں تمہیں آج قبر میں نہیں چھوڑوں گا, میں تمہارا ساتھ دوں گا, تمہارے ساتھ رہوں گا. قبر کی وحشت میں اس عمل صالح کا انس مل جائے گا. اور خوشخبری یہ ہے کہ آگے کے مرحلے بہت آسان آنے والے ہیں. جب پہلی مرتبہ قبر میں آنکھ کھلی تو اس خوبصورت چہروں کو دیکھا, اس مطلب ہے آگے خوشخبری ہے. اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جب قبر میں آنکھیں کھلیں گے تو کالا سیاہ چہرہ ہوگا, خوفناک چہرہ. یہ شخص کہے گا تم کون ہو, میری تکلیف میں کیوں اضافہ کر رہے ہو, مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے کوئی بری خبر سنانے والے ہو. وہ کہے گا تم سچ کہتے ہو, میں تمہارا عمل فاسد ہوں, بد اعمالیاں جو تم نے دنیا میں کی تھی, تم نے میرا ساتھ دنیا میں نہیں چھوڑا, میں تمہارا ساتھ قبر میں نہیں چھوڑوں گا. اور بری خبر یہ ہے, یہ پہلا مرحلہ ہے, یہ تکلیف کی ابتدا ہے, انتہا اس سے کہیں زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر, کثرت نے تمہیں غافل کر دیا, حق سے دور کر دیا, اپنے رب سے دور کر دیا. کب تک؟ عقل نہیں آئی ساری زندگی, 40 سال, 50 سال, 60 سال, 100 سال, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے, قبروں کی زیارت کی. وہ زیارت کا معنی ہے کہ قبر ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے, یہ وقتی طور پہ زندگی ہے, برزخی زندگی ہے. حتی زرتم المقابر, کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, ضرور تم عن قریب جان لو گے. کیا جان لو گے؟ جس چیز سے تم دنیا میں غافل تھے اب تم جانو گے ضرور. ثم کلا سوف تعلمون, تم ضرور جان لو گے. پہلا جاننا دنیا کے اعتبار سے, دوسرا جاننا آخرت کے اعتبار سے. میرے بھائی سورۃ تکاثر پڑھتے ہیں ہم, کل سوف تعلمون، جو آج تم کر رہے ہو، جو اعمال آج کر رہے ہو، وہ اعمال قیامت کے دن قبر میں ہی آپ کو دکھا دیا جائے، جان لو گے تم کہ ان اعمال کا بدلہ تمہیں کیا ملے گا. دنیا کے ایک ایک عمل اس وقت یاد آئے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم ضرور جان لو گے. قیامت کے دن جب آنکھ کھلے گی، آنکھوں سے دیکھو گے، ارے میں تو یہ چیز جھٹلاتا تھا، ارے فرشتے بھی ہیں اور یہ لوگ بھی ہیں، سب جمع ہے ایک میدان میں، درند ہے، پرند ہے، جن ہے، انس ہے، فرشتے سب موجود ہیں یہاں پہ. اور جہنم کو لایا جائے گا 70,000 لگام، ایک لگام پر 70,000 فرشتہ مقرر ہوگا جو اسے گھسیٹ کے آئیں گے. اب جہنم کو بھی دیکھ رہے ہیں. کل لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے، یقین کے ساتھ مان لیتے، دنیا میں جان لیتے اللہ تعالی کی آیات میرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کھول کے بیان کر دی، لیکن الہاکم التکاثر، اس کثرت نے تمہیں غافل کر دیا تھا. کثرت میں تو خیر تھی، وہ تمہارے شر بن گئی ہے، تمہیں اس نے غافل کر دیا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، آج تم دیکھ رہے ہو جہنم کو اپنے آنکھوں سے، اگر کل یقین ہوتا تو آج تمہیں تکلیف نہ ہوتی، لیکن جب کل غافل رہے ہو تو آج تکلیف ہی تکلیف ہے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، اور وقت آنے والا ہے کہ تم یقین اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے جہنم کو، میدان محشر میں، آخرت میں جہنم کے دیکھ لو گے. میرے علم غیب متقین، مؤمن و متقی کی سب سے بڑی صفت ہے، سب سے پہلی قرآن مجید میں جو صفت بیان کی گئی متقیوں کی، وہ ہے الایمان بالغیب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة البقرہ کے آغاز میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. متقین کون ہے؟ الذين يؤمنون بالغیب. غیب کیا ہے؟ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، جو ہم سے غائب ہیں، جو ہم دیکھتے نہیں. الذين ایمان بالغیب سب سے پہلی نشانی ہے مومنوں کو، متقین لوگوں کی. آج جہنم کی خبر ہم سنتے ہیں، عذاب کی خبر ہم سنتے ہیں، ہم کہتے بھی ہیں کہ ہم مانتے ہیں، کبھی یقین سے ہم نے مانا ہے؟ کل لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، عین یقین سے دیکھو گے، لیکن اس وقت صرف حساب دینا ہوگا، کوئی عمل نہیں کر سکیں گے. آج ہم عمل کر سکتے ہیں، اپنے دل کو ان شکوک و شبہات سے پاک کر سکتے ہیں، یقین سے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر سکتے ہیں. آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا دن ہوگا. اس حساب کے دن میں جب آنکھوں سے جہنم کو دیکھیں گے، سوائے حسرتوں کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا. کاش میں اچھا عمل کر لیتا، کاش میں واپس جا سکتا. اس دن کوئی عمل، کوئی کاش کام نہیں آئے گی، حسرتیں حسرتیں ہوں. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، پھر ضرور تم سے سوال کیا جائے گا ہر اس نعمت کے جو تمہیں ملی تھی دنیا، ہر نعمت، ہر نعمت کا سوال ہوگا، چھوٹی ہو یا بڑی، سب کا حساب دیں گے ہم سب مل کے، اور حساب ہم سب نے دینا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غیر ترجمان، کوئی ترجمے کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی ترجمان کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے اور سب کی پوری کرتا ہے. اور قیامت کے دن بھی من غیر ترجمان حساب دیں گے ہم. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال دولت تو نہیں ہے، ہم سے کیا حساب ہوگا، اور ہم تو کھانے کے لیے بھی ترستے ہیں، حساب ان لوگوں سے بھی ہوگا. ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، یہ صحت نعمت ہے، یہ تمہارے پاس ہے نا، اس کا حساب دینا ہوگا. وقت نعمت ہے، فراغت کا وقت نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو ایسی نعمتیں ہیں جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، الصحت والفراغ، تندرستی صحت اور فراغت، دو نعمتیں ہیں اکثر لوگ غافل ہیں ان سے، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو ترستے تھوڑا سا وقت میں، یہ وقت نہیں ان کے پاس، اور کتنے لوگ ہیں جو کسی مرض میں مبتلا ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ وہ سجدہ کر لیں لیکن سجدہ کر نہیں سکتے، تکلیف ہے ان کو، نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں کرسی پہ، اور جو سجدہ کر سکتے ہیں اگر وہ سجدہ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے تو ان کی پکڑ ہوگی. یہ تندرستی نعمت ہے، اس کا ہم نے حساب دینا ہے. جوانی نعمت ہے، اس کا ہم نے حساب دینا ہے. طاقت نعمت ہے، ذہانت نعمت ہے، حسن اخلاق نعمت ہے، یہ شکل و صورت جو خوبصورت یہ نعمت ہے، اچھی آواز نعمت ہے، ساری نعمتیں ہیں. اس اچھے ماحول میں بیٹھ کر، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر، یہ بھی نعمت ہے، اس کا بھی سوال ہوگا. یہ ٹھنڈا پانی ہم پیتے ہیں، یہ بھی نعمت ہے، اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے. اور اس سے کم کا بھی ہم نے جواب دینا ہے. جو پیٹ بھر کے ایک دفعہ کھا لیتے ہیں، اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے. ایک مرتبہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو راستے میں دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب کھڑے ہیں، ایسے وقت میں جو عام طور پہ باہر نہیں نکلتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا، یہ خیریت تو اس وقت باہر؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم بھوک نے ہمیں گھر سے باہر نکالا ہے. اولیاؤں کے سردار ابوبکر صدیق، عمر فاروق عنہما اپنے گھر سے نکلتے ہیں کچھ کھانے کی تلاش میں، کچھ کھانے کے لیے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکالا ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں بھوک کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلتے ہیں فلان انصارے کے گھر میں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی عرصے سے گزارش کی ہوئی تھی کہ اب ہمیں بھی وقت دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی وقت آیا ہے. جب وہ صحابی دیکھتے ہیں، انصاری صحابی دیکھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے ہیں، جلدی سے جاتے ہیں اور ایک ٹوکری میں کھجور لے کے آتے ہیں اور پھل لے کے آتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل سے کھاتے ہیں، صحابہ کرام سے جب صدیق عمر خبر عنہ اس پھل سے کھاتے ہیں. چنانچہ وہ صحابی جاتے ہیں اور ایک بکری ذبح کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل بھی کھاتے ہیں اور بکری کا گوشت بھی کھاتے ہیں. جب کھا لیتے ہیں، پانی بھی پی لیتے ہیں، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، آج ہمارے دسترخوان دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے بھرے ہوتے ہیں، اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا گھر کا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دو دو مہینے نبوت کے گھرانے میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو عرض کیا گیا تو آپ لوگ کیسے گزارا کرتے تھے؟ فرماتی ہیں الاسودان پہ، پانی اور کھجور پہ. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ. اے ابوبکر، اے عمر، سن لو، اس نعمت کے تعلق سے تم سے ضرور سوال ہوگا قیامت کے دن، اخرجکم من بیوتکم الجوع, تمہیں تمہارے گھروں سے بھوک نے نکالا تھا, ثم لم ترجعوا حتى اصابکم هذا النعیم, پھر اپنے گھروں میں لوٹ کر جا رہے ہو اس نعمت کو کھا کے. اولیاؤں کے سردار جواب دے ہیں اس نعمت کے تعلق سے جو ان کو مشکل سے ایک مرتبہ ملی تھی اور پیٹ بھر کے کھا لیا تھا. پھر وہی ہم روزانہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. آج امت میں غربت موجود ہے, لیکن کوئی ایسا گھر آ جاتی ہو جو تین دو دو مہینے, دو مہینے چھوڑے دو دن جس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو, اللہ کا شکر ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے خیال رکھتے ہیں, اور یہ بھی ایمان کی نشانی ہے کہ اگر آپ کھا رہے ہیں اور آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو پکڑ ضرور ہوگی. پڑوسیوں کا حال, رشتہ داروں کا حال, اگر کسی ایسے گاؤں میں دور دراز میں کوئی ایسے لوگ رہے تو میں نہیں جانتا ہوں, لیکن شہروں میں عام طور پہ, بڑے گاؤں میں عام طور پہ یہ بات نظر نہیں آتی کہ کوئی ایسا گھر جو دو یا تین دن سے چولہا نہ جلو, کچھ کھایا پیا نہ ہو. جتنی بھی غربت ہے, جتنی مہنگائی ہے, الحمدللہ ایک وقت تو مل ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ, اللہ کا شکر ہے. ہاں جو علاقے قحط سے یا سیلاب سے متاثر ہیں وہ الگ بات ہے, ان کی بات نہیں کر رہا میں. وہ ایک وقتی طور پہ آزمائش ہے, انشاءاللہ ٹل جائے گی ان قریب, وہ ٹل بھی رہے الحمدللہ. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو عام حالات میں اپنے گھروں میں رہتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ کولر نہیں ہوتے تھے, یہ فریجیں نہیں ہوتی تھیں. آج ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, ثم لا تسألون یوم ذا النعیم, اس کا جواب تیار کر لیں. اگر اس ٹھنڈے پانی کو پینے کے بعد اللہ کا شکر زبان سے, اللہ کا حمد و ثنا زبان سے اور عمل سے شکر کر کے دکھایا ہے, تو پھر تو الحمدللہ خیر ہے. اور اگر اس صحت کو, اس فراغت کو, ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں صرف کر دیا ہے, فرم برداری سے دور کر دیا ہے تمہیں, تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. یہ ساری نعمتیں صرف ایک مقصد کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی, الا من ابا, سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا, اور جس نے نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. آج یہ نعمتیں اس لیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں, لیکن یہ نعمتیں نقمتیں کیوں بن گئی ہیں, یہ رحمتیں زحمتیں کیوں بن گئی ہیں, ان نعمتوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کیوں کر دیا ہے؟ اور آخر میں ایک غلط فہمی ہے کہ کثرت تعداد جو ہے وہ حق کا معیار ہے. کثرت تعداد حق کا معیار نہیں ہے, بلکہ یہ جاہلیت کے امور میں سے ایک امر ہے, جاہلیت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. جاہلیت میں لوگ, اسلام سے پہلے جاہلیت میں کثرت تعداد کو حق سمجھا جاتا تھا. کوئی فلاں قبیلے کی تعداد بہت زیادہ ہے, طاقت ان کے پاس بہت زیادہ ہے, تو وہ حق پہ ہیں. کثرت سے عمل جو لوگ کرتے تھے وہ حق بن جاتا تھا. کثرت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ کیا جھوٹ حق ہو جاتا ہے؟ کثرت سے لوگ زنا کرتے تو زنا حق ہے کیا؟ کثرت سے آج دنیا میں کفر ہے تو کیا کفر حق ہے کیا؟ کثرت سے آج بے پردگی تو کیا بے پردگی حق ہے کیا؟ لوگوں کو عقل کیوں نہیں آتی, سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولکن اکثر الناس لا یعلمون, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون ولکن اکثر الناس لا یشکرون, کثرت کا تو یہ حال ہے, اکثر لوگ, اکثریت لوگوں کی جاہل ہے, اکثریت لوگوں کی بے ایمان ہے, اکثریت لوگوں کی ناشکری ہے. تو کثرت کا تو یہ معیار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ان لوگوں کی کثرت سے ان لوگوں کی بات سنیں تو یہ بھی تمہیں گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ کے راستے سے. تو کثرت حق کا معیار نہیں ہے. حق کا معیار ہے اتباع قرآن اور سنت, سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. اگرچہ ایک انسان کیوں نہ ہو اور وہ حق پر ہو اور سارے اس کے مخالفین ہو, تو ایک انسان جو ہے جو حق پہ ہے اسی کے ساتھ خیر ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سارے قوم کافر تھے, بتوں کی عبادت کرتے تھے, تو کیا حق ان کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم امت تھے، ایک انسان امت کے برابر، کیونکہ وہ حق پہ تھے، توحید پہ تھے. اور باقی جو ہے کثرت میں جنوں کے ایندھن بن رہے ہیں. اور یاد رکھیے جو حدیث ہے کہ اگر میری امت میں اختلاف ہو جائے فعلیکم بالسواد الاعظم، سواد اعظم کو تھامے رکھنا، ان کے ساتھ شامل ہو جانا، یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف حدیث ہے یہ. اور ضعیف حدیث کبھی دین بن نہیں سکتی. تو سواد اعظم کی حدیث ضعیف ہے، اور سواد اعظم سے جو مراد ہے اس روایت میں، جو صحیح سمجھتے ہیں وہ یہ سن لیں کہ وہ بہترین زمانے کثرت کی بات ہو رہی تھی. بہترین تین زمانے جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، تابعین اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین، یہ جو زمانہ ہے اس لیے مراد ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو مومنین تھے وہی کثرت میں تھے، اور خیر کثرت میں تھا، توحید اتباع سنت عام تھا. آج کے زمانے میں ہم اس حدیث پہ عمل کر سکتے ہیں؟ جو کہتے ہیں صحیح ہے، میرے بھائی آج کے دور کی نہیں کثرت کی بات ہو رہی، سواد اعظم اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. اور آج کے دور میں دیکھیں آپ، شرک عام ہے، کثرت سے لوگ مزاروں میں ہوتے ہیں یا مساجد میں ہوتے ہیں. سواد اعظم کہاں پہ نظر آتا ہے آپ کو آج؟ کثرت سے لوگ بدعات اور خرافات کے ارتکاب کرتے ہیں یا کثرت سے لوگ سنت کے متبعین ہیں؟ اور اگر اس چیز کو نہیں مانتے کہ یہی کثرت میں خیر ہے، تو پھر آج اگر یہ سمجھتے ہیں تو سواد اعظم مسلمان نہیں ہے، آج کرسچن زیادہ ہیں، تو کیا پھر نعوذ باللہ دین شو کرسچن بن جائے؟ کیونکہ ان کا سواد اعظم ہے. آج مسلمان میں بس ایسے مسلمان ہیں جو بے پردگی کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو پھر کیا اپنے بچوں کو، عورتوں کو بے پردہ کر دیں کیونکہ سواد اعظم بے پردہ رہنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ کون سی عقل ہے، یہ کون سی سمجھ ہے، اور یہ کون سا دین ہے؟ اور آخر میں ان سب چیزوں سے نجات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا فرمان ہے، یہ علاج ہے. اگر کثرت سے جان چھڑانا چاہتے ہو، جو کثرت آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، یہ قاعدہ سن لو، نبوی قاعدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اپنے آپ کو یوں محسوس کرو کہ تم اجنبی ہو یا تم مسافر ہو. بس اجنبی وہ شخص ہے جو ایسی جگہ پہ آتا ہے، اس جگہ پہ نیا ہے اور وہاں پہ اسے زیادہ رہنا نہیں ہے، اجنبی ہے وہ، وہ اس جگہ کا حصہ نہیں ہے، وقتی طور پہ آئے ہیں وہ. وہاں پر وہ کیا کثرت کمائے گا، کیا کثرت بنائے گا؟ ہم دنیا میں میرے بھائی ایسے ہیں، یہ دنیا ہماری نہیں ہے، یہ دنیا ایک وقتی طور پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ ہم آئے ہیں، اور یہ وقتی طور جو ہے یہ وقت مختلف، کسی کے 30 ہے، کسی کے 40، کسی کے 50، کسی کے 60، کسی کے 70، کسی کے 100 سال، اس کے بعد ہم سب نے جانا ہے. ہم اجنبی ہیں اس دنیا میں، اور اجنبی کے یہ حال نہیں ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کثرت تعداد نے، کثرت نے ہمیں حق سے غافل کر دیا. اگر اجنبی نہیں سمجھتے اپنا، پھر مسافر تو ہے، مسافر کیا کرتا ہے؟ اگر منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جو اس کے راہ سفر میں جو اس کے ساتھ زاد ہوتا ہے، جو توشہ ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے اس کے پاس جو اٹھا سکتا ہے، وہ بوجھ جو اٹھا سکتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مسافر ہے، اپنے قدم پہ چلتا جا رہا ہے، اس نے 10 بوریاں چاول کی اٹھائی ہوئی ہیں، ایک بوری اٹھا سکتا ہے وہ، یا پانی کی 10 مشکیزوں سے اٹھائی ہوئی ہیں؟ اتنا اٹھاتا ہے، اتنا بوجھ اٹھاتا ہے جتنا وہ اپنے سفر میں طے کرنے کے لیے اس کے لیے ضرورت ہے. بس دیکھیں یہ جو پہاڑ پہ جاتے ہیں، ہیکنگ کرتے ہیں پہاڑوں پہ، یہ بھی تو اپنا سامان اٹھاتے ہیں نا، پہاڑ پہ کہاں وہ چیزیں کھاتے، کتنا اٹھاتے ہیں، سارے دنیا اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہم دنیا میں کچھ ایسے ہی ہیں، ہم مسافر ہیں، ہماری یہ حقیقت ہے. اور مسافر شخص کہتے ہیں جو منزل مقصود کی طرف جانے کا سفر طے کرتا ہے، ہماری منزل مقصود جنت ہے، یہ دنیا نہیں ہے. مومن کی منزل مقصود جنت ہے. اور جو شخص، جو مسافر اپنے منزل مقصود سے دور ہو جائے، وہ زندگی سارے مسافر ہی رہتا ہے. منزل مقصود پہنچے گا تو اس کا سفر ختم ہوگا. کہیں یہ نہ ہو کہ دنیا میں بھی، دنیا بھی ہاتھ سے ویسے جائے گی، دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور آخرت بھی ہاتھ سے چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح منہج کو سمجھنے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دنیا کی حقیقت کی سمجھ عطا فرمائے اور ہماری منزل مقصود ہم سب کو جنت میں جمع کرے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیاری جگہ پر اس پیاری چھت کے نیچے یہاں پہ جمع کیا ہے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع کر فرمائے. حضرات سامعین سب کو سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.